الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شهيدنا وصفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں درس قرآن کے عنوان میں سورہ اعراف کی آیات کا ترجمہ اور اس سے متعلق ہمارے لیے اخلاقی اور نظریاتی احکام جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں، اس کو اختصاراً اس محدود وقت کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقت کے اختصار کے اعتبار سے صرف اس سے جو ثابت شدہ بنیادی مسائل ہوتے ہیں اسی پر اختصار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گزشتہ درس قرآن تک ہم نے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 34 تک کے خلاصے کو اور ان قرآنی آیات کے مضامین سے ثابت شدہ احکام، اخلاقی باتیں، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری عائلی زندگی، ہماری خارجی زندگی، الغرض ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر جو احکام موجود ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بہرہ مند کر رہے تھے۔ گناہ کبیرہ جس پر جہنم کے عذاب کی وعید ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام تر گناہوں کی جڑ اور اساس کو، کہ جو گناہ کبیرہ کا مبدا ہے اور پھر اسی سے کئی شاخیں نکل کر کئی سو صورتیں اور اقسام اختیار کر جاتی ہیں، وہ پانچ چیزیں ذکر کی تھی جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں پہلی چیز زنا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے تو فحش کام کو حرام کیا ہے، وہ زنا تھا۔ اب اسی سے جو آگے گناہ ظاہر ہوتے ہیں تو کئی گناہوں کی جڑ جو ہے یہ ایک تنہا گناہ ہے، اس کے بعد انسان کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، بے حیائی جو پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ نہ جانے کتنی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آیا اور یہاں پر آگے بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ والاثم، اور یہاں پر اسم سے مراد جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ اسم کا معنی تو گناہ کے ہوتا ہے لیکن فحش کا معنی بے حیائی کے ہوتا ہے، لیکن قرآن جب مطلق یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو فحش سے مراد زنا ہوتا ہے اور اسم سے مراد شراب خوری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن گناہوں کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا ہے، جو تمام تر گناہوں کی جڑ اور اصل ہے، وہ شراب اور زنا ہے. اور اسی سے متعلق حدیث پاک کے اندر ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ کتنے بھیانک گناہ ہیں، دیکھیے اللہ محفوظ فرمائے ہمیں، کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کے عذاب کو مؤخر کرتا ہے اس دنیا کے اندر. یعنی اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر عذاب یا اس پر آزمائش یا اس پر امتحان کی کیفیت کو تاری نہیں کرتا، محض اپنے فضل سے اس کو مؤخر کرتا ہے، اس میں تاخیر دیتا ہے. لیکن فرمایا دو گناہ ایسے ہیں کہ جس پر سر دس پکڑ کر دنیا میں اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور وہ ایک شراب ہے اور ایک زنا ہے. ہم اپنے گرد و نواح کے اندر اگر حالات دیکھیں تو یقیناً معاشرے جو فساد کی طرف آئے، خوشگوار گھر اور ہرے بھرے گھر کے اندر جو آگ لگ گئی، اور دوستوں کے اندر جو افتراق پیدا ہو گیا، بڑے بڑے عزت داروں کی عزتیں جو ختم ہو گئی، کسی نہ کسی زاویے سے آپ دیکھیں گے تو یہ دو گناہ وہاں پر موجود رہے ہیں کہ جس پر اس کی وجہ سے وعید آتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ شخص ذلیل ضرور ہوگا، یعنی یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا. ہاں، یہاں اگر ذلت میں اس نے صدق دل کے ساتھ، ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کر لی ہے تو وہ زندگی تو اس کی سنور گئی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اس کے لیے سخت گرفت ضرور ہے، لوگوں کی نظر میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اور پھر وہ انسان، شکل و صورت میں تو انسان لگے گا لیکن اس کی عادت سے انسانیت کہیں ظاہر نہیں ہوگی. کوئی شخص اس سے ملنا گوارا نہیں کرے گا، اس سے انسانیت سوز باتیں تو ثابت ہوگی لیکن انسانیت کی حیات کی باتیں اس سے ثابت نہیں ہوں گی. وہ کہیں فتنے کا باعث تو بنے گا لیکن اصلاح کا باعث کہیں بن نہیں سکتا. تو فرمایا یہ دو حرام کام جو شروع میں ذکر کیے گئے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہیں. پھر فرمایا والبغی بغیر حق، اور ناحق زیادتی کرنا، جو یہ آج کل جہاد کے نام پر کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید نے اس چیز کو، ناحق زیادتی کو، حرام قرار دیا. اور پھر آگے ذکر فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور شرک کو دیکھیں کتنا مؤخر کیا ہے. وہ فرمایا اس کے بعد اللہ کے سامنے کسی کو شریک کرنا یہ گناہ ہے. تو آپ دیکھیں، زنا کو پہلے رکھا، شراب کو پہلے رکھا، ناحق قتل و غارت گری کو پہلے رکھا، اس کے بعد شرک کو رکھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شرک سے توبہ کر کے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ حرکتیں اس کے اندر موجود رہی تو وہ اسلام پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا. اللہ محفوظ فرمائے. فرما اگر اسلام کی طرف آنا ہے تو پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے کہ شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا. لیکن یہاں پر قرآن نے جو ذکر کیا ہے، یہ سورہ آراف کی آیات کا ایک ترہ امتیاز ہے. فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے جن چیزوں کا حرام کیا ان میں پہلے زنا کا نام لیا ہے، پھر شراب کا نام لیا ہے، پھر ناحق قتل و غارت گری کا نام لیا ہے، اس کے بعد شرک کا نام لیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہلک گناہ اور یہ خطرناک گناہ انسان کو کہاں تک پہنچاتے ہیں، کہ یہ شرک ظلم عظیم تو ہے لیکن یہ چیزیں ہیں جو وہاں تک انسان کو پہنچا کر لے جاتی ہے. تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ گناہ سے بھی روکتا ہے اور گناہ کی داعیات اور اسباب سے بھی روکتا ہے. جس طرح میں نے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کیا کہ زنا کی طرف لانے والی چیزیں گانا بجانا ہوا کرتی ہیں، اور فرمایا کہ اسلام سے دور کرنے والی چیز، جو دور جس چیز سے ہوتا ہے وہ تو شرک ہے، لیکن جو دوائیات اس کے اندر موجود ہیں وہ زنا کی صورت میں ہے، وہ شراب کی صورت میں ہے، وہ ناحق قتل غارت گری کی صورت کے اندر ہے جو موجود ہے. آج بھی آپ دیکھیے جو روزانہ رپورٹیں شائع ہوتی ہیں، ہم تو اس علاقے کے ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے جہاد کا ڈرامہ رچایا وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لواطت کے مریض ہیں، حرام کاموں میں لگے ہوئے. لیکن جی اسلامی انقلاب لائیں گے تو کون سا انصاف اسلامی انقلاب لائیں گے؟ شکلیں تمہاری مسلمانوں جیسی نہیں ہیں، عمل تمہارے مسلمانوں جیسے. یہ وہ چیز ہے کہ فرمایا نہ ہو، یہ فکر خارج رہی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان. اور شرک کے بعد اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا کہ مالم ينزل بھی السلطان، اور ایسی باتیں اللہ کے لیے کرنا کہ جو باتیں اللہ رب العالمین نے نازل ہی نہیں فرمائی، ارشاد ہی نہیں فرمائی، اللہ رب العالمین نے جو دلیل اتاری نہیں ہے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دینا، جی یہ چیز حرام ہے، کہاں لکھا ہو؟ کہ ہم کہہ رہے ہیں حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، جی کہاں لکھا ہو؟ جی ہاں ہم کہہ رہے ہیں ناجائز ہے. تو یہ فکر جو ہے یہ وہ گندی حرکات ہیں جو پانچ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، تمام گناہوں کا مدار یہی بنتی ہیں، اسی سے آگے چل کر کئی اقسام کھڑی ہوتی ہیں. تو گناہ کبیرہ کی اصل بیس اور بنیاد جو فکر ہے وہ یہ پانچ چیزیں ہیں جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے. پھر آگے موت کا ذکر ہو گیا، ولکل امتی اجل، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، ہر نفس کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے. فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ میعاد پوری ہو جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو فرمایا کہ پھر کوئی ساعت مؤخر نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ ساعت نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے. جب اس کا میعاد پورا ہو گیا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ ایک ساعت آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ تمام بنی آدم کو خطاب کیا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے پاس احکام لے کر آتے ہیں، یہ احکام ایسے نہیں ہیں کہ جس سے تم منہ موڑ لو اور تم سمجھو کہ یہ تو رسول ہی کر سکتا ہے، ہم کہاں سے کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ سنو، یا بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم میں سے جو رسول آئیں، جو انسانوں میں سے ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، اور تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئیں، تمہارے سامنے ہماری آیات کو بیان کر کے بتائیں، تو پھر سن لو، فمن اتقا واصلح، سو جو شخص اللہ سے ڈرا اور ان تمام حقائق کو اس نے قبول کیا اور نیک ہو گیا، فرما فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا میں اسے کسی چیز کا خوف ہوگا نہ آخرت میں کسی چیز کا غم ہوگا. تو یہ شریعت مطہرہ نے ایک قاعدہ اور معیار یہاں پر بیان فرمایا ہے. یہاں پر مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ جو قرآن نے یہ موضوع یہاں پر ساتھ میں ذکر کیا کہ پہلے گناہوں کا ذکر کیا، پھر موت کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں ہماری جانب سے، وہ تم ہی میں سے ہیں، اور تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. تو سو جو اس میں سے نیک ہو گیا اور اس نے ان حق کو قبول کر لیا، تو نہ اسے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ اسے ماضی کا کوئی غم ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے. یہاں پر حضرت علامہ رازی علیہ رحمت نے ایک بحث چھیڑی ہے اور اس کو یہ ذکر فرمایا کہ کفار مشرکین کا کفر یہ تھا کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ رسول جو ہے، جو ہماری طرف آئے گا، وہ انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ما وراء العقل کو ایک مخلوق ہونی چاہیے، کوئی عجیب و غریب مخلوق ہو جو آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. وہ ان کے کفر کی اصل بنیاد یہ تھی کہ وہ رسول کے لیے بشریت کو محال سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہو سکتا. رسول کا بشریت سے کیا تعلق؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ رسول تم میں جو بھیجے ہیں، یہ اس لیے بھیجے ہیں کہ تم ان سے مانوس ہو جاؤ، یہ تمہاری طبیعتیں، تم اسے اپنی طبیعت کا سمجھو، اور یقیناً جب وہ تم ہی میں سے ہوگا، انسان ہوگا، تو تمہارے لیے یہ بات آر اور عیب نہیں ہوگی کہ جناب یہ کر کے بتا رہا ہے. جیسے سورہ المائدہ کے اندر ہے کہ جنہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن کوئی فرشتہ اگر آتا تو مان لیتے. یہ فرمایا کہ ایسا کریں کہ جناب کوئی دو فرشتے آپ کے ساتھ آئیں اور ایک کتاب لکھی بھی لے کر آئیں، ہم اس کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھیں اور ہم اس چیز کو مان لیں. تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے رسولوں کو تم میں سے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا ماضی بھی تمہارے سامنے اور اس کا حال بھی تمہارے سامنے. اگر تم نے اعتراض کرنا ہے کہ جو یہ پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، تو اس کے ماضی کو تم کیوں قبول کرتے ہو؟ ماضی میں تو تم نے کبھی اس پر کوئی کذب اور جھوٹ کا بہتان کبھی نہیں باندھا، ماضی میں تو تم نے ان کو امین و صادق کہا ہے، ماضی میں تو ان کے ایک ایک اشارے کو تم نے قبول کیا ہے. یہاں تک اگر یہ کہیں کہ ان پہاڑ کے پیچھے سے قوم آ رہی ہے تمہیں ہلاک کر دے گی، تو تم مانو گے؟ اس قوم کو تو تم نے دیکھا نہیں تھا، اس رسول کے کہنے میں تم نے سر جھکا دیا اور کہنا کہ جی بالکل مان لیں گے. تو جب رسول تم سے کہتا ہے کہ تم نے دیکھا تو نہیں تھا، تو کیسے مانو گے؟ کہ اس لیے مان لیں گے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو فرمایا جس کا ماضی تمہارے سامنے ایسا عظیم ہے اور بے داغ ہے اور اتنا روشن ہے کہ جس پر اتنے بڑے بڑے فیصلے صرف اس کی زبان سے تم قبول کر لیتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ رب کی بات کہے تو تم اس پر انحراف کر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو؟ ایک شخص اگر وہ آگے چل کر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور کوئی خرابی کرتا ہے، تو یقیناً ماضی کے اندر کوئی سقم ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کا ماحول خراب ہوتا ہے، اس کے نسب کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کے حسب کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کے دوست و یار اس قسم کے ہوتے ہیں، تم اس نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو اور ساری بات چھوڑو، یہ نبی تمہیں ہماری وحدانیت سکھا رہا ہے، ہماری طرف بلا رہا ہے؟ کہاں، کہ یہ زمین اور آسمان تو ہم نے اپنی وحدانیت کے لیے بنائے ہیں کہ لوگ ہماری وحدانیت کو قبول کریں، ہمیں قبول کریں۔ اس نبی کا ماضی تو اتنا بے داغ ہے اور اتنا روشن ہے کہ ہم اپنی ساری توحید کو اس پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ پوچھو کہ اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل؟ تو اس کی دلیل محمد رسول اللہ کا ماضی ہے۔ تو فرمائیے، اتنا عظیم رسول ہے کہ ہم نے ساری کائنات کا خلاصہ اسے بنایا، اور جو اصل چیز تھی کہ دنیا ہماری عبادت کرے اور ہماری ساری مخلوق ہماری عبادت کرے اور ہمیں ایک جانے، تو اس اہم مقصد کی دلیل بھی ہم نے اس محبوب کے ماضی کو بنایا ہے۔ تو جاؤ، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس کے ماضی میں سے کوئی ایک سقم نکال کر لے آؤ، ایک بات نکال کر لے آؤ۔ کون سی ایسی صورت ہے کہ جب عرب کے اندر فساد کھڑا ہوا، تمہاری قومیں خود روٹی کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے ملت کے ٹکڑے کر رہی تھی، تو کون تھا جس نے اس ملت کو متحد کیا؟ کون تھا جس نے حلف الفضولی کے اندر لا کر پورے عرب کو متحد کیا ہے؟ یہی ہمارا محبوب تھا، جس کے سامنے تم نے آمنا صدقنا کے جملے کہے۔ جب بات حجر اسود کو نصب کرنے کی ہوئی تو ایک ایک بڑے بڑے سرداروں پر اعتراض کھڑے ہوئے، لیکن جب ہمارا محبوب حرم کے اندر داخل ہوا تو تمام نے کہا کہ ان کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ امین ہے، یہ صادق۔ تو فرمایا اسی لیے ہم نے ان میں، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیجتے تو قرآن نے سورہ انعام کے اندر اس چیز کو ذکر کیا، فرمایا یہ ہماری حکمت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا قانون ہی نہیں، تم اپنا قانون ہم پر مسلط نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی کام ضروری نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے، اللہ پر کوئی کام ضروری نہیں۔ ہاں وہ رسول بھیجے تو اس کا فضل ہے، اس پر ضروری نہیں رسولوں کو بھیجنا، اس پر کوئی بات ضروری، اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جنت بنائی تو یہ اس کا فضل ہے، وہ مومنوں کو بخشے گا تو یہ اس کا فضل ہے، اس پر کوئی شے ضروری نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مستغنی ہے، مخلوق اس کے قانون کی پابند ہے، وہ مخلوق کے قانون کا پابند نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ فرشتہ ہم لے کر آئے اور فرشتے کو تمہارے درمیان رکھے، تو تم تو بے عقل ہو، تم اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی غذا تم نے کھانی ہے، تو تم اپنے احساسات کو کیا سمجھو گے؟ اگر ہم فرشتوں کو تم میں بھیجتے تو تم اس سے زیادہ باویلا کرتے اور کہتے جناب یہ تو ہماری جن سے نہیں، ہم اس کی بات کیسے مانیں، یہ کام تو اس کے لیے آسان تھے، ہمارے تو محال ہے۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بشر بنا کر بھیجتے، اس کو مرد کی صورت دے کر بھیجتے، یعنی اگر ہم فرشتے کو بھی تمہارے پاس بھیجتے تو مرد کی صورت میں بھیجتے، فرشتہ بنا کر نہیں بھیجتے، اس لیے کہ ہمارا مقصد تمہیں الجھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہیں ہدایت پہنچانا ہے، اور ہدایت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب تم اپنے ہم جنس کو دیکھ کر اس طرف گویا کہ میلان لاؤ۔ تو مشرکین کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ تھی جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت کے اندر، کہ وہ بشریت کو رسالت کے لیے عیب سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرما محبوب ان سے کہو یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ کہاں، کہو فرشتے تھے، پوچھو ان سے، کہ ان سے پوچھو یہ حضرت عزیر کو مانتے ہیں، یہودی یہ سب مانتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ یہ کون تھے؟ جب ان کی بشریت ان کی رسالت کے لیے آر نہیں رہی تو میری بشریت میری رسالت کے اعتراض کیوں بن جا رہا ہے؟ تو یہ محض ایک تعصب تھا، جس کی بنیاد جو ہے کہ وہ سورہ المائدہ کے اندر بھی ذکر کی، کہ جب یہود حضور کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا دعویٰ جب کرنے لگے تو کہنے لگے جی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا ان کا باپ نہیں ہے، تو کہا حضرت آدم کون ہے؟ کہا اللہ کے بندے ہیں، تو کہا ان کے تو باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ تم نے کہاں سے اپنی طرف سے پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا اس لیے ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو تم نے خدا نہیں کہا جبکہ وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقتیں تھیں جس کو قوموں نے جان تعصب اور ہٹ دھرمی کے اعتبار سے فراموش کیا ہے، عدل کو چھوڑا ہے، انصاف کو چھوڑا ہے۔ اور یقیناً قرآن مجید برہان رشید نے بھی اس بات کو سورہ المائدہ میں ذکر کیا ہے کہ ولا یجرمنکم شنعان قوم، کہ کسی قوم کا بغض اور عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابارے اللہ تعدلو، کہ تم انصاف کی بات نہ کر سکو۔ فرمایا اگر کسی سے تمہیں دشمنی ہو جائے اور بات انصاف کی آ جائے تو دشمنی کو ایک طرف رکھو، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، تمہیں حق کی بات کرنی ہے، یہ نظام جب قائم رہے گا تمہیں حق کی بات کرنی ہے۔ فرما بغض ایسی چیز ہے کہ جب بندے کو کسی سے بغض ہو جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں بھی اسے گویا کہ کھلنے لگ جاتی ہے، اچھائیاں بھی اسے خراب لگنے لگ جاتی ہے، اچھائیاں بھی اسے قبول نہیں کرتا وہ، لیکن فرمایا کہ اسلام کا نظام تو یہی ہے کہ جب تم سے گواہی طلب کی جائے اور عدل کی بات کی جائے چاہے وہ مومن ہو یا کافر، جیسے سورہ نساء میں کہا کہ چاہے وہ تمہارے اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے اپنے باپ کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو اور تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں اپنے باپ کے خلاف گواہی کیسے دے دوں، یہ آدمی کیا میرے باپ سے زیادہ محترم ہو گیا جبکہ وہ حق پر ہے، یہ آدمی کیا میری ذات سے زیادہ محترم ہو گیا ہے تو چلو کیوں نہ جھوٹ بول دوں، یہ آدمی کیا میرے رشتہ داروں سے زیادہ افضل ہو گیا ہے، میری خالائیں، میری پھوپھیاں، میرے چاچا میرے رشتہ داروں سے زیادہ افضل ہو گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں کے زیادہ خیر خواہ ہو یا اللہ خیر خواہ ہے، تو کہا اللہ خیر خواہ ہے، کہا ہاں، تو کہا جو ٹھیک ہے اسی کی گواہی دے دو، اس میں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، اس میں رشتہ داروں کی نافرمانی نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یہ تمہارے نفسوں کی نافرمانی نہیں، ہاں نافرمانی جب ہوگی کہ جس چیز کو تم مشاہدے میں دیکھتے ہو اور جو چیز دلیل کے ساتھ تمہارے نزدیک متحقق ہو گئی ہو اور اس کے باوجود اگر تم اپنے باپ کی پدری محبت میں اور رشتہ داروں کی محبت میں، کنبے کی محبت میں، برادری کی محبت میں بہہ جاؤ اور یہ سمجھو کہ جناب یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے جبکہ وہ حق کہہ رہا تھا، تو فرمایا یہ چیز تم پر حرام قرار دی گئی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ غلط گواہیاں تم کیا سمجھتے ہو، یہ دنیا کا نظام ایک عادل پر قائم ہے، فرمایا عادل اعتدال انصاف پر قائم ہے، کہ دیکھو اللہ نے زمین اور آسمان کو بنانے میں کیسا انصاف کیا ہے، کوئی چیز بے ڈھنگی نہیں ہے، کوئی چیز بے اعتدال نہیں ہے، تو فرمایا زمین آسمان بھی خدا نے عادل سے بنایا ہے، تو خدا نے تم پر جتنے فرائض رکھے ہیں ان فرائض میں سب سے بڑی چیز عادل ہے، انصاف ہے، اب وہ انصاف جب متحقق ہوگا، ایک شخص تو انصاف کرنے والا ہے اور انصاف جب ہوگا جب اگلا گواہی دے گا، تو یہاں پر ان سے کہا گیا کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ جب تم انصاف کرنے کے لیے آ جاؤ تو اللہ کے تمام احکام کو قبول کرو اور انصاف کو زبردست انداز میں کرو، اور جب گواہی تم دے رہے ہو تو باپ کے خلاف گواہی دے رہے ہو، یہ تمام قوموں سے خطاب ہے، بیٹے کے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرما شہداء للہ، یہ گواہی تم اللہ کے لیے دے رہے ہو، یہ گواہی تم اللہ کے لیے دے رہے ہو، فرما اس جذبے کو تم بڑھاؤ گے تو زبان سے حق نکلے گا، اس جذبے کو بڑھاؤ گے اللہ کی یاد کے تو زبان سے تمہارے حق ہی نکلے گا، اور رسول کریم نے فرمایا کہ تم جھوٹی گواہی کو کیا سمجھتے ہو، جھوٹے فیصلے کو کیا سمجھتے ہو، فرمایا شرک جیسا گناہ ہے نا ایسی جھوٹی گواہی بھی گناہ ہے، یعنی اس کی برابری کا گناہ ہے، تو یہ اس قوموں کے اندر موجود تھی کہ جب بندہ اپنی عصبیت کے اندر بہہ جاتا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب حضور سے پوچھا گیا کہ میں اپنی قوم سے محبت کروں تو یہ عصبیت ہے، میں اپنی برادری سے محبت کروں یا عصبیت ہے، حضور نے کہا کوئی عصبیت نہیں، اگر آپ اپنی قوم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی فطرت کی تقاضا ہے کہ جو آپ کی زبان بولنے والا ہو آپ اسی سے زیادہ محبت کریں، یہ آپ کا فطری تقاضا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کمیونٹی کی صورت میں کوئی کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں، ادارہ بنا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو آپ ترقی دے سکتے ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کو منع نہیں کیا ہے، تو کہا کہ حضور عصبیت کیا ہے، فرمایا عصبیت ایک الگ چیز ہے، عصبیت یہ ہے کہ جب غیر قوم والا حق پر ہو اور تمہاری قوم والا ناحق پر ہو تو تم اپنی برادری کی محبت میں اس قدر بہ جاؤ کہ دوسرے کو غلط کرو، تو فرمایا یہ عصبیت جہالت، یہ جہالت کی عصبیت ہے کہ تم نے حق کو چھوڑا ہے، فرمایا محبت کرو سب سے لیکن جو حق کا قانون ہے اس کی بالادستی ہو، انصاف عدل کے ساتھ ہو اور گواہی عدل کے ساتھ ہو، یہی اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے اور سب کو پتا تھا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود جو ہے کہ وہ عرب کے اندر کنورٹ ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پٹی پر انبیاء آ رہے تھے اب اس پٹی پر نہیں اور عرب میں آ گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جان بوجھ کر سب چیز کو جان کر اس کو جھٹلانا، اور کیا حال ہوا کہ دیکھیے نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی ہے، تو لہذا یہ عقیدے کے اندر ہو یا معاملات کے اندر ہو، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیت سے جو ہمیں سمجھ دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، سچی گواہی سے کام لینا ہے، یقیناً وہ کہتے ہیں جی میرے گھر میں سب سے بڑے ہیں لیکن وہ کان کے کچے ہیں، وہ کان کے کچے نہیں، وہ اپنی قبر کو جہنم بنا رہے ہیں، اس کو کان کا کچا نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کی محبت میں بڑھ جانا، ماں کی محبت میں بڑھ جانا اور عورت پر ظلم کر دینا، اور عورت کے سنانے میں بڑھ جانا اور بہنوں اور ماں پر ظلم کر دینا، یہ اپنی آخرت خراب کرنا ہے، جو گواہی جس اعتبار کے ساتھ پہنچے اور جس کے خلاف جا رہی ہو، اور جو گھر کا بڑا ہے تو وہ گواہی کے عین اعتبار شہداء للہ، وہ ماں کے خلاف گواہی نہیں دے رہا، وہ بیوی کے خلاف نہیں دے رہا، وہ گواہی تو اللہ کے لیے دے رہا، تو لہذا اللہ رب العالمین ہمیں اس قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یاد الانصاف کا وہ خوبصورت پیمانہ ہے جس کو ہم لے آئیں تو ہمارا گھر، ہمارا بار، ہمارا کاروبار، ہماری پوری زندگی سلجھ سکتی ہے. حضرت فاروق اعظم کی ایک بات عرض کر کے میں اس خطے کو ختم کرتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم کی خدمت کے اندر قیصر روم، تاکہ آپ کے دل کے اندر وہ خوشی محسوس ہو کہ یہ دین کیسا ہے. قیصر روم ایک نمائندہ حضرت عمر کی خدمت میں آیا. جب وہ مدینہ پاک پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم میں بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، بادشاہ سعودیہ میں ہوتے ہیں. کہا بادشاہ ہمارے وہاں نہیں ہوتے، ہمارے وہاں امیر ہوتا ہے، ہمارے وہاں امیر ہوتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے، آپ کے امیر صاحب کہاں پر ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی فلاں جگہ پر سو رہے ہیں. اب جو شخص گھومتا وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچا تو لق دق صحرا لگا ہوا ہے اور کوئی قریب نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ میں ڈنڈا ہوا کرتا تھا، جو امر بھی معروف ہو نہیں منکر کی رکھتے تھے، وہ آپ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں. وہ دور سے کھڑے ہو کر وہ قیصر روم کا قاصد، جو قیصر روم کا خاص مشیر تھا، وہ کہنے لگا لو جس کے نام سے ساری دنیا کانپ رہی ہے وہ تنہا سو رہا ہے. تو کہا دراصل یہ تنہا اس لیے سو رہا ہے کہ عدل سے کام کرتا ہے، اس لیے کہ جو انصاف کرتا ہوگا اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اس کو پرسکون نہیں ملتا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ضمیر سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.